السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز میں جاری شدید لڑائی کے باعث ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے فریقین سے شہریوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. طالبان نے صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ پر کنٹرول کے لیے رواں ہفتے بڑی کارروائی کا آغاز کیا تھا. افغان فورسز اور طالبان میں گزشتہ کئی دن سے لڑائی جاری ہے. اس لڑائی میں افغان فورسز کو امریکہ کی فضائی مدد بھی حاصل ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق لشکر گاہ اور قریبی علاقوں سے لگ بھگ 5,000 خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. ان خاندانوں کے 35,000 سے زائد افراد مختلف علاقوں میں جا چکے ہیں، جبکہ مزید افراد بھی نقل مکانی کر رہے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے جنوبی ایشیا کے سربراہ عمر وڑائچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لشکر گاہ کے حالات عام شہریوں کے لیے انتہائی خراب ہو چکے ہیں، جبکہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید تیزی سے خراب تر ہونے کا خدشہ ہے. عینی شاہدوں کے مطابق لشکر گاہ میں دونوں فریقوں نے گزشتہ رات ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی، لیکن آج لڑائی کی اطلاع نہیں ہے. اسی دوران افغانستان میں اقوام متحدہ کے اعانتی مشن اور نام امن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں جاری تشدد سے دوحہ میں جاری امن کے عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے. اوناما نے اپنے بیان میں تشدد کو فوری طور پر روکنے اور افغان تنازع کا پرامن مذاکراتی تصفیہ کرنے پر زور دیا ہے. افغان صدر اشرف غنی اور اعلی سرکاری حکام نے آج کابل میں وزارت دفاع میں ہیلی کاپٹروں کے تصادم میں ہلاک ہونے والے پائلٹوں اور عملے کو خراج عقیدت پیش کیا. دو ہیلی کاپٹروں پر سوار سیکیورٹی اور عملے کے 8 افراد ہلاک ہوئے تھے. یہ حادثہ بدھ کے روز ہلمند صوبے کے ناوا علاقے میں پیش آیا تھا. افغان اسلامی جمہوریہ مذاکراتی ٹیم اور طالبان مذاکراتی ٹیم نے بدھ کی شام دیر گئے ایک جنرل میٹنگ دوحہ میں کی ہے، جس میں دونوں کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ ان کے رابطہ گروپ بات چیت کے تعطل کو دور کرنے کے لیے حل تلاش کرنے کی غرض سے ملاقات کرتے رہیں گے. اے آئی آر کے ترجمان نادر نادری نے بتایا کہ انہوں نے متنازع امور پر گفتگو کی اور اس پر زور دیا کہ رابطہ گروپ حل پیش کرنے کے لیے ملاقات کریں. اسی اثنے میں طالبان دوحہ آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ دونوں ٹیموں کے سربراہوں نے تجویز دی کہ امن عمل کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں. متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کے لیے روس کی کوششیں بارآور ہوتی ثابت نہیں ہو رہی، اور دونوں متحر فریق بدھ کو ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں. ہفتے کے روز سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہونا تھی، لیکن کوئی ایک فریق بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بڑھتی ہوئی لڑائی سے ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے، جس میں روس اور ترکی ملوث ہو سکتے ہیں اور بحیرہ کیسپین کے راستے تیل کی برآمد متاثر ہو سکتی ہے. تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی کے حامی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. وزیراعظم آفس کی جانب سے جمعرات کی صبح ایمرجنسی کے نفاذ کا فرمان جاری ہونے کے فوری بعد پولیس نے وزیراعظم آفس کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہونے والے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی. پولیس نے 20 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں طلبہ کے سرکردہ رہنما پیرٹ چیوارک بھی شامل ہیں، جو پینگوئن کے نام سے مشہور ہیں. تھائی لینڈ میں ایمرجنسی کا نفاذ ایسے موقع پر ہوا ہے جب ایک روز قبل بینکاک میں جمہوریت کی یادگار کے سامنے ہزاروں مظاہرین شریک تھے، اور انہوں نے بادشاہ مہا وزیر لانگ کورن اور اہل خانہ کے قافلے کے سامنے ہنگر گیم سیلیوٹ کیا. ہنگر گیم سیلیوٹ کو تھائی لینڈ کی فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس میں مظاہرین تین انگلیاں فضا میں بلند کر کے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. یورپ میں کورونا وائرس کی دوسری لہر اپنی شدت دکھا رہی ہے، اور کئی ملکوں میں مختلف پابندیاں دوبارہ عائد کی جا رہی ہیں. بھارت میں گزشتہ 7 ماہ سے بند سنیما ہال جمعرات سے کھل گئے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 755 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 13 اموات ہوئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ سے. پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی این سی او سی کے چیئرمین اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں عالمی وبا کے بڑھنے کے واضح اشارے ملے ہیں. گزشتہ روز کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.37% رہی، جو کہ 50 روز کے بعد بلند ترین شرح ہے. این سی او سی نے اجتماعات کے لیے نئی گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی ہیں. طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عوام نے ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو دوبارہ پابندیاں عائد کرنا پڑ سکتی ہیں. حکومتی وزیر فواد چودھری نے تمام سیاسی جماعتوں سے 3 ماہ کے لیے سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کی بھی اپیل کی ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں گزشتہ روز کرونا کے مثبت کیسز کی 50 روز کے دوران بلند ترین شرح نوٹ کی گئی، جس کا اعتراف وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں کیا. این سی او سی کے مطابق 14 اکتوبر کو کرونا وائرس کے 31,862 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 756 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. اسد عمر نے بتایا کہ آخری بار کرونا مثبت کیسز کی یہ شرح 23 اگست کو تھی، جبکہ گزشتہ 4 روز کے دوران کرونا سے یومیہ اموات کی اوسط 11 ہے. یہ سب کرونا کے دوبارہ بڑھنے کی نشانیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ مظفر آباد میں کرونا مثبت آنے کی شرح بلند ترین ہے. اس کے علاوہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بھی کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں. یہی موقع ہے کہ ہم سب کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کو سنجیدہ لیں، دوسری صورت میں حکومت کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر احمد نعیم کا کہنا ہے کہ عوام ایس او پیز پر عمل کریں، بصورت دیگر ہمیں پابندیاں عائد کرنا پڑ سکتی ہیں.
لوگ ہمارے یہاں ریلیکس ہو گئے ہیں کہ شاید ہمارا کاوٹ ختم ہو گئے ہیں یہاں سے. ان کو دوبارہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایس او پیز ری انفورس کریں اور اسٹرکٹلی کریں. جو اس کو وائلٹ کر رہے ہیں ان کو، شادی ہالز کو، ان اسکولوں کو فوراً سیل کریں، تاکہ جو باقی ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں یہ میسج آئے کہ ایس او پیز کو ہم نے سیریسلی فالو کرنا ہے.
این سی او سی نے عوامی اجتماعات کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق بزرگ اور بچے عوامی اجتماعات اور تقاریب میں جانے سے گریز کریں اور کسی تقریب کا دوران یا 3 گھنٹے سے زائد نہ ہو. تقریب میں تمام لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں اور کوئی بھی کھڑا نہ ہو، اور کرسیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ بھی یقینی بنایا جائے. آؤٹ ڈور تقریب میں لوگوں کا رش نہ کرنے اور سڑکوں پر ہونے والی واکس اور اجتماعات میں ایس او پیز کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. حکومتی وزیر فواد چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن کو چاہیے کہ 3 ماہ کے لیے سیاسی سرگرمیاں بند کر دیں. سردی کی شدت بڑھنے سے مزید کیسز کا خطرہ ہے.
یہ نہ ہو جس طرح لندن میں یا فرانس میں یا یو ایس اے میں کووڈ کی دوسری لہر اتنی تیزی سے واپس آئی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ یہ یہاں پر ہم اس سے بچ جائیں، اور اس کے لیے میں تو اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ 3 مہینے کے لیے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو معطل کر دیں، اور اب فروری میں، جنوری آخر میں یا فروری میں آپ دوبارہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کریں. ہمیں پتہ بھی تو چل جائے نا کہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے، اس میں کیسے کووڈ جو ہے وہ بیہیو کرے گا.
کرونا کی صورتحال میں کیسز بڑھنے کی بڑی وجہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونا ہے. تاہم حکومت نے اس سلسلے میں مختلف تعلیمی اداروں اور متاثرہ مکینوں کی گلیوں کو سیل کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حزب اختلاف مقتدر حلقوں سے محاذہ رائی نہیں چاہتی، البتہ انہیں آئین میں دیے گئے اپنے کردار تک محدود کرنا ہوگا. وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، محاذہ رائی نہیں چاہتے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج سیاستدانوں اور مقتدر قوتوں کو دائرہ کار متعین کرنے پر مجبور کرے گا. رپورٹ سماعت فرمائیے.
اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کا مقابلہ کسی ادارے سے نہیں بلکہ اس سوچ سے ہے جو آئین پر عمل درآمد پر یقین نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی حالیہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تقاریر سے سیاسی قوتوں اور اداروں کے درمیان محاذہ رائی پیدا نہیں ہونی چاہیے. ان کے بقول سابق وزیر اعظم کے بیانات کا مقصد ملک میں آئین کی بالادستی ہے.
یہاں کوئی محاذہ رائی نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا مقابلہ ہے، ایک سوچ کا اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں، اور ملک میں آئین کی بالادستی ہو. اگر آئین میں کوئی خرابیاں ہیں تو آج سب مل کر ان کو ٹھیک کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کچھ ہو، کام کچھ ہو، اختیارات کسی کے پاس ہوں، ذمہ داری کسی کی ہو، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے.
یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جو علاج کی غرض سے ان دنوں لندن میں قیام پذیر ہیں، اپنی تقاریر میں تواتر سے اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نواز شریف کی حالیہ تقاریر کو ملک دشمنی قرار دیے جانے پر شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کہ تین بار ملک کا وزیر اعظم رہنے والا اگر ملک دشمن ہے تو پھر ملک کا اللہ ہی خیر کرے. شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ملک میں اپنا کردار ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں مقتدر قوتوں سے محاذرائی نہیں چاہتی.
اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی محاذرائی نہیں چاہتا. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہے ملک کے اندر، چاہے وہ فوج ہو، انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، دوسرے ادارے ہوں، ان کا ایک رول ہے. وہ رول آئین میں ڈیفائنڈ ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے رول کے اندر، آئینی رول کے اندر رہ کر ملک کے لیے کام کرنا ہے. آج اس کی ضرورت ہے. ایک دفعہ یہ ماڈل اپنا لیں، ہم نے نہیں اپنایا. یہاں پر ملٹری رولز بھی رہے ہیں، یہاں پر بیہائنڈ دی سینز بھی بات رہی ہے، آج ایک ہائبرڈ ماڈل ہے، یہ معاملے نہیں چلے. ایک دفعہ ملک میں آئینی رول اپنا کر دیکھ لیں.
سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ مفلوج ہے اور ہماری نظر میں قومی مسائل اور عوامی مشکلات کا سد باب صرف اور صرف شفاف انتخابات اور آئین پر عملداری سے ہو سکتا ہے. شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کہ حزب اختلاف جماعتوں کی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں سیاسی قوتوں اور سیاست پر اثر انداز ہونے والوں کو بیٹھنا ہوگا اور اپنے دائرہ کار کا تعین کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت اور ریاستی اداروں کے ذمہ داران کو اس لیے بھی بیٹھنا ہوگا کہ ملک نہیں چل رہا ہے اور نظام حکومت چلانے کے لیے مقتدر قوتوں کے تمام طریقے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جو آئین کا راستہ ہے.
جب وہ ڈائیلاگ پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، اس میں نیک نیت ہی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی حل کبھی نہیں نکالنے کی کوشش کی گئی، پھر مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑا. پھر کل بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. جب عوام اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے، اپنی تکلیف کا اظہار کر دیں گے، پھر جو بھی اس ملک میں سیاسی قوتیں ہیں جو سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا. آج تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نیک نیتی سے، کل بیٹھنا پڑے گا، وہ مجبوراً بیٹھنا پڑے گا.
حزب اختلاف کی مشترکہ احتجاجی تحریک کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی اس تحریک میں ہر آئینی و جمہوری حد تک جائیں گی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 16 اکتوبر کو صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں حکومت مخالف جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے جلسے ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ہر جلسے کا حکومت پر کوئی نہ کوئی دباؤ ضرور آتا ہے. اسی طرح حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے جلسے کا حکومت پر کسی حد تک تو دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. پشاور ہائی کورٹ نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ روکنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آئندہ 21 اکتوبر کو پیش ہونے اور جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے. سینئر وکیل لطیف آفریدی نے چیف جسٹس سیٹ وقار احمد اور جسٹس ناصر محفوظ پر مشتمل دو رکنی بینچ کو بتایا کہ ادریس خٹک کی گرفتاری کے خلاف پہلے ہی سے اس عدالت میں ایک ریٹ پیٹیشن کی سماعت جاری ہے، لہذا اس پیٹیشن پر فیصلے تک ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت کو روکا جائے. عدالت نے اس درخواست کو منظور کر لیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور ہائی کورٹ نے پچھلے سال نومبر میں گرفتار کیے جانے والے انسانی حقوق کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت روکنے کا حکم دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سیٹ وقار احمد اور جسٹس ناصر محفوظ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے جمعرات کی روز سینئر وکیل لطیف آفریدی کی دائر کردہ درخواست پر ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ روکنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ادریس خٹک کے قریبی ساتھی کیسر خان کا کہنا ہے،
تو ملٹری کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوگی، لیکن ہمارے وکیل جو ہے لطیف لالا نے کہا کہ اس کی ٹرائل آرمی کورٹ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ آرمی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے آج جو پیشی تھی اس میں 21 اکتوبر کو میجر ایس آئی کے میجر کو اور ریکارڈ سمیت جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم کیا ہے۔
پشاور ہائی کورٹ میں ادریس خٹک کی پیروی کرنے والے وکلا میں شامل طارق افغان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
انیشیلی پہلے تو ہم نے ادریس خٹک کے حوالے سے ہیبیس کارپس پیٹیشن دائر کی تھی، تو اس میں منسٹری آف ڈیفنس نے اپنا جواب جمع کیا اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ادریس خٹک ہمارے میں ہے، گرفت میں ہے، ہمارے پاس ہے، تو ہم نے اس کے بعد ان پر جو فوجی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل چلایا جا رہا تھا تو اس ٹرائل کو چیلنج کیا تھا ہم نے ریٹ پیٹیشن میں، اور ہمارا مدعا یہی تھا کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ خلاف قانون ہے۔
طارق افغان نے بتایا کہ ادریس خٹک کے خلاف جہلم کی ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے ادریس خٹک پچھلے سال نومبر میں اسلام آباد سے واپس آتی ہوئی سوابی کی قریب مبینہ طور پر خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اٹھایا تھا، جبکہ دوسرے روز ان کے ڈرائیور اور گاڑی کو واپس کر دیا تھا۔ ابھی تک صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم حکومتی عہدیداروں نے متعدد بار ادریس خٹک کو ملک میں رائج قوانین کے تحت آزادی اظہار اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی سہولیات فراہم کرنے کی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادریس خٹک کی پرسرار گمشدگی، حراست اور درج مقدمات کی پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے علاوہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی اداروں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان صدر اشرف غنی اور اعلیٰ سرکاری حکام نے آج کابل میں وزارت دفاع میں ہیلی کاپٹروں کے تصادم میں ہلاک ہونے والے پائلٹوں اور عملے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دو ہیلی کاپٹروں پر سوار سیکیورٹی اور عملے کے 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ حادثہ بدھ کے روز ہیلمند صوبے کے نوا علاقے میں پیش آیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق لشکر گاہ میں دونوں فریقوں نے گزشتہ رات ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی، لیکن آج لڑائی کی اطلاع نہیں۔ اسی دوران افغانستان میں اقوام متحدہ کے اعانتی مشن اوناما نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں جاری تشدد سے دوحہ میں جاری امن کے عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اوناما نے اپنے بیان میں تشدد کو فوری طور پر روکنے اور افغان تنازع کا پرامن مذاکراتی تصفیہ کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ بھارت میں عہدیداروں کے مطابق جنوبی بھارت میں شدید بارشوں اور اچانک آنے والے سیلابوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے ملنے والی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہ گئیں، دریاؤں پر بنے پل زیر آب آ گئے اور سڑکوں پر بڑے بڑے ٹرکوں کو روک دیا گیا۔ فوج اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے والی فورس کے اہلکار سیلابی پانیوں میں پھنسے افراد کو نکال رہے ہیں۔ تلنگانہ ریاست انتہائی متاثرہ علاقوں میں شامل ہے، لیکن سیلاب سے ہمسایہ ریاستیں آندھرا پردیش اور کرناٹک بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اور آئیے اب پھر پاکستان سے ملنے والی کچھ مزید خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمت میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسز پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے دو مختلف مقامات پر دیسی ساختہ ریموٹ بم سے حملے کیے۔ ان حملوں میں مقامی لوگ اور سول انتظامی عہدیداروں کے مطابق ایک کیپٹن سمیت 6 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں اس حملے کی تصدیق کی گئی ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا۔ حکام نے بتایا کہ دو حملوں کے فوراً بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اور ایک زخمی اہلکار کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اس طرح کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام امن اور ملک کے لیے سیکیورٹی اہلکار کس طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ان قربانیوں کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے گھناؤنے حملوں میں عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 16 اکتوبر کو صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں حکومت مخالف جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے جلسے ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہر جلسے کا حکومت پر کوئی نہ کوئی دباؤ ضرور ہوتا ہے، اسی طرح حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے جلسے کا حکومت پر کسی حد تک دباؤ تو ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کی اجازت درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ گوجرانوالہ اور پی ڈی ایم منتظمین کے درمیان 28 نکاتی معاہدہ طے پایا ہے. معاہدے کے مطابق کارکنوں کے درمیان 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے. پی ڈی ایم کا کوئی رہنما اسٹیڈیم کے علاوہ کسی جگہ تقریر نہیں کرے گا, جبکہ ملکی سلامتی کے اداروں اور خلاف آئین کوئی تقریر نہیں کی جائے گی. خلاف ورزی پر جلسہ انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے خیال میں اگر پی ڈی ایم کے جلسے پر وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ ایک جلسہ ہوگا اور گزر جائے گا, اس جلسے سے حکومت نہیں گرے گی. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے کہا کہ کسی بھی جلسے کی ہر دفعہ نئی شرائط ہوتی ہیں, لیکن جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو ان شرائط کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی.
سیاسی کارکنوں کے جلسے ہوتے رہتے ہیں, عوامی جلسہ عرصہ دراز سے نہیں ہوا. اگر تو کل عوام آپ کو نظر آئے ضیاء الرحمان صاحب اور کوئی یہ لگا کہ یار کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کیسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں, وہ مہنگائی سے تنگ آ کر نکلے ہیں, تو پھر سمجھیے گا کہ تحریک کامیاب ہو گئی. اور اگر صرف سیاسی کارکن نظر آئے آپ کو, وہ جن کے کپڑے جو ہیں ان کو مایا لگی ہو, تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ یہ جلسہ بس جلسہ ہے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر کی رائے میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جلسے کے اثرات اسی وقت مرتب ہوں گے جب تمام سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر ہوں گی. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صابر شاکر نے کہا کہ 16 اکتوبر کے جلسے کا مسلم لیگ نواز نے بندوبست کیا ہے اور وہی اس کی میزبان ہے, اس کا اصل فائدہ بھی انہی کو ہوگا.
شریف فیملی کی جتنے بھی اس وقت سٹرگل ہے وہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسپیس دی جائے, وہ دوبارہ انہیں قبول کیا جائے, وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر ان کو ایز نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ پریشر ڈیولپ کریں گے.
وفاقی وزیر اطلاعات سینٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جناح اسٹیڈیم گوجرانوالہ کو پورا بھر کے دکھائیں. ایک بیان میں شبلی فراز نے کہا کہ احتجاج کسی بھی جماعت کا جمہوری حق ہے, سڑکوں یا گزرگاہوں پر جلسے کی اجازت نہیں ہوگی.
ایجنڈا تو جی بڑا سمپل ہے کہ اپنی کرپشن کا جو مال بنا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ عوام کو جو ہے تو وہ جھونک رہے ہیں ایک ایسے ماحول میں جس سے کہ ان کو کچھ نہیں ملنا, اور انہوں نے یہ کوشش ناکام کوشش کر رہے ہیں حکومت پہ پریشر ڈالنے کی جو کہ ہم نے ہونا نہیں ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حکومت نے انہیں شرمندہ ہو کر اس وقت جلسے کی اجازت دی جب انہوں نے جی ٹی روڈ بلاک کرنے کا اعلان کیا. جاتی عمرہ کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جمعہ کے روز ہونے والا جلسہ فقید المثال ہوگا جس میں تمام جماعتوں کی قیادت آ رہی ہے.
تو اس سے جو ہے وہ انہوں نے پھر امبیرس ہو کے جو ہے ہمیں کل رات وہ بھی لیٹ نائٹ جو ہے وہ ہمیں انہوں نے اجازت دی ہے.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی پولیس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کارکنوں کو پکڑنے, روکنے یا ہراساں کرنے کے عمران نیازی کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کرے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان آج جمعہ رات کو ہونے والا مباحثہ منسوخ ہونے کے بعد ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن ٹاؤن ہال میٹنگز میں ووٹروں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. امریکی ٹیلی ویژن NBC نے بدھ کے روز بتایا کہ وہ جمعہ رات کے روز جنوبی شہر میامی میں رات 8 بجے ٹرمپ کے ساتھ ٹاؤن ہال میٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے جہاں صدر ووٹروں کا سامنا کریں گے. اس سے پہلے ABC نیوز نے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے ساتھ فلاڈیلفیا میں ایسی ہی ٹاؤن ہال میٹنگ منعقد کرنے کے پروگرام کا اعلان کر رکھا ہے. 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں فلوریڈا اور پنسلوانیا مقابلے کے اعتبار سے کلیدی اہمیت کی حامل ریاستیں ہیں جہاں آج ان ٹاؤن ہال میٹنگز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. امریکی سینٹ کی جوڈیشل کمیٹی نامزد جج ایمی کونی بیرٹ کی نامزدگی کی توثیق کے لیے 4 روزہ سماعت کے آخری مرحلے میں آج جمعرات کے روز ان کی حمایت اور مخالفت میں گواہوں کے بیانات سنے گی. توقع ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کمیٹی کے رولز کا سہارا لیتے ہوئے جج بیرٹ کی نامزدگی کی توثیق کے لیے رائے شماری کو 1 ہفتے سے لے کر 22 اکتوبر تک مؤخر کرنے کی کوشش کرے گی. اس کے بعد سینٹ میں مکمل رائے شماری اس ماہ کے آخر تک متوقع ہے. کل بدھ کے روز ہونے والی سماعت کے دوران ڈیموکریٹک ارکان نے جج بیرٹ سے اوباما اوباما کیئر سے موسوم افورڈیبل کیئر ایکٹ سے متعلق کیس کے حوالے سے سخت سوالات کیے. جج بیرٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس ایکٹ کے خلاف نہیں. افورڈیبل کیئر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت امریکی سپریم کورٹ میں 10 نومبر کو ہونے والی ہے. بیرٹ نے کمیٹی کو بتایا کہ ایک جج کو کھلے ذہن کے ساتھ کیس کے ہر مرحلے کا بغور مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے منگل کے روز 12 گھنٹے تک جاری رہنے والی سماعت کے دوران جج بیرٹ نے کمیٹی کے ارکان کی طرف سے متعدد سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا, جو توثیق حاصل کرنے کے بعد جج بیرٹ کی طرف سے مختلف اہم متنازع کیسز پر متوقع فیصلوں سے متعلق تھے. سماعت کے دوران جج بیرٹ نے واضح کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے فیصلے کرتے وقت اپنے مذہبی اعتقاد اور ذاتی نظریات کو الگ رکھیں گی. انہوں نے ابارشن سے متعلق 1973 کے قانون امریکی آئین کے مطابق شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت اور صحت عامہ کے حوالے سے متعدد سوالات کا جواب دینے سے مسلسل انکار کیا. 48 سالہ جج بیرٹ کو قدامت پسندوں کی حمایت حاصل ہے اور ان کی نامزدگی کی توثیق کی صورت میں سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کو 3 کے مقابلے میں 6 کی برتری حاصل ہو جائے گی. جج بیرٹ کو گزشتہ دنوں انتقال کر جانے والی سپریم کورٹ کی جج روت بیڈر گنسبرگ کی جگہ نامزد کیا گیا ہے. جج بیرٹ 2 دہائیاں قبل جج انٹونیو سکالیا کے لا کلرک کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی رہی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جج سکالیا کو اپنا روحانی استاد تصور کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ امریکی آئین کی سختی کے ساتھ تشریح کی ہے. امریکی سپریم کورٹ کے جج تاحیات اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں. متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کے لیے روس کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو رہی, اور دونوں متحارف فریق بدھ کو ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں. ہفتے کے روز سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہونا تھی, لیکن کوئی ایک فریق بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں. اس بڑھتی ہوئی لڑائی سے ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے, جس میں روس اور ترکی ملوث ہو سکتے ہیں, اور بحیرہ کیسپین کے راستے تیل کی برآمد متاثر ہو سکتی ہے. تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
جب سے آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کو شکست دی, تب سے بین الاقوامی ثالث مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آرگنائزیشن فار سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ منسک گروپ کے زیر اہتمام روس, امریکہ اور فرانس نے مشترکہ طور پر ناگورنو کاراباخ میں امن بات چیت کے لیے متعدد کوششیں کی ہیں, لیکن آرمینیا کی جانب سے قبضہ کیے گئے علاقوں کو نہ چھوڑنے کی ضد قیام امن کی ایک بڑی رکاوٹ ہے. تاہم اسی دوران تیل سے مالا مال آذربائیجان نے تیل کی فروخت سے حاصل کی گئی دولت کو اپنی افواج کو جدید ترین اسلحے سے لیس کرنے پر صرف کیا ہے, اور اب قیام امن کے لیے 3 اشروں پر محیط ناکام کوششوں کے بعد اس کا کہنا ہے کہ وہ قوت کے بل پر اپنے علاقے واپس لے گا. صورتحال یہ کہ اس وقت آذربائیجان نے اپنی افواج کو ترکی کے فراہم کردہ جدید ترین لڑاکا ڈرونوں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے متعدد اقسام کے راکٹوں سے مسلح کیا ہے, جبکہ ناگورنو کاراباخ کی علیحدگی پسند فورسز اور آرمینیا کی افواج کا سارا انحصار سوویت دور کے اسلحے پر ہے. 2 ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری اس لڑائی میں آذربائیجان نے واضح طور پر ناگورنو کاراباخ کی افواج پر برتری حاصل کی ہے اور انہیں دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے. آذربائیجان کی افواج نے ناگورنو کاراباخ کے ارد گرد کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے قصبوں پر راکٹ برسائے ہیں اور گولہ باری کی ہے. آرمینیا کی افواج نے سوویت دور کی توپوں, BM-21 راکٹ لانچروں اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں, لیکن ان میں آذربائیجان کے جدید اسلحے کی طرح ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے اور تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ترکی پر الزام ہے کہ وہ شامی لڑاکوں کو آرمینیا سے لڑنے کے لیے آذربائیجان بھیج رہا ہے, جو کہ اس کا پرانا اتحادی ہے. ترکی اس الزام کو مسترد کرتا ہے. تاہم نیٹو کے رکن ترکی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کی اپنے علاقے واپس چھڑانے میں کھل کر مدد کرے گا. ترکی کے آذربائیجان سے تاریخی, نسلی اور ثقافتی روابط ہیں. آرمینیا کے پاس روس کے فراہم کردہ اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے والے اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے طاقتور میزائل موجود ہیں, لیکن اس نے تاحال یہ طاقتور ہتھیار استعمال نہیں کیے. لیکن اگر آرمینیائی فوج کو ناگورنو کاراباخ میں پسپائی کا خطرہ ہوا تو وہ یہ طاقتور ہتھیار استعمال کر سکتی ہے. آرمینیا کے حکام نے ابھی تک آذربائیجان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ نہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے, جس میں تیل کی پائپ لائن شامل ہے جو کیسپین سے نکلنے والے تیل کو ترکی اور دیگر مغربی منڈیوں تک پہنچاتی ہے. لیکن اگر ناگورنو کاراباغ میں آرمینیا کو کونے سے لگایا جاتا ہے تو پھر شاید وہ اپنے ارادے کو تبدیل کر لے اور پھر اس پر آذربائیجان بھی رد عمل دکھائے گا. جولائی میں ہونے والی کشیدگی کے دوران آذربائیجان نے آرمینیا کے جوہری پلانٹ کو اپنے جدید ترین میزائلوں سے نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی, جس پر آرمینیا نے کہا تھا کہ ایسا اقدام نسل کشی ثابت ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی کے حامی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم آفس کی جانب سے جمعرات کی صبح ایمرجنسی کے نفاذ کا فرمان جاری ہونے کے فوراً بعد پولیس نے وزیر اعظم آفس کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہونے والے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی. پولیس نے 20 افراد کو حراست میں لے لیا, جن میں طلبہ کے سرکردہ رہنما پیرٹ چوارٹ بھی شامل ہیں جو پینگوئن کے نام سے مشہور ہیں. تھائی لینڈ میں ایمرجنسی کا نفاذ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایک روز قبل بینکاک میں جمہوریت کی یادگار کے سامنے ہزاروں مظاہرین شریک تھے اور انہوں نے بادشاہ ماہو جیرالونگ کورن اور اہل خانہ کے قافلے کے سامنے ہنگر گیم سلیوٹ کیا. ہنگر گیم سلیوٹ کو تھائی لینڈ کی فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے, جس میں مظاہرین تین انگلیاں فضا میں بلند کر کے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. تھائی لینڈ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے طلبہ گزشتہ ایک ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم اقتدار سے الگ ہو جائیں, بادشاہ سیاست سے دور رہیں اور شاہی خاندان کی تعظیم سے متعلق سخت قانون کو ختم کیا جائے. سابق فوجی سربراہ نے 2014 میں حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا تھا. حکومت نے جمہوریت کی بحالی کے حامیوں کی تحریک روکنے کے لیے جمعرات کی لحظ صبح ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا ہے, جبکہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کے دوران چار افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی. اس دوران پولیس کو الیکٹرانک مواصلاتی آلات, انٹرنیٹ ڈیٹا پر کنٹرول اور اسلحہ ضبط کرنے کی بھی اجازت ہوگی. ترجمان کے بقول ان اشیاء سے ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ ان افراد کے خلاف بھی مقدمات درج ہوں گے جنہوں نے بادشاہ کی شان میں گستاخانہ عمل کیا اور انہیں کسی بھی معافی کے بغیر قانونی عمل سے گزرنا ہوگا. اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 755 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 13 اموات ہوئیں. بھارت میں گزشتہ 11 ہفتوں کے دوران بدھ کو ایک روز کی کم ترین اموات ہوئیں اور گزشتہ 7 ماہ سے بند سنیما ہال بھی جمعرات سے کھولے جا رہے ہیں. یورپ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اپنی شدت دکھا رہی ہے اور کئی ملکوں میں مختلف پابندیاں دوبارہ عائد کی جا رہی ہیں. فرانس میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے دارالحکومت پیرس سمیت 9 شہروں میں رات کے کرفیو کا اعلان ہوا ہے. اٹلی میں بدھ کے روز کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. عالمی ادارہ صحت کی چیف سائنٹیفک افسر سومیا سوامی ناتھن نے خبردار کیا ہے کہ نوجوانوں اور صحت مند افراد کو کووڈ-19 کی ویکسین لینے کے لیے 2022 تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ویکسین کے لیے طبی عملہ ترجیحات طے کرے گا اور پہلی ترجیح قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکاروں اور ہنگامی صورتحال میں فوری خدمات انجام دینے والوں کو حاصل ہوگی, جس کے بعد بزرگ شہریوں کی باری آئے گی. سوامی ناتھن نے امید ظاہر کی کہ 2021 میں کم سے کم ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین دستیاب ہوگی, تاہم یہ ویکسین محدود تعداد میں ہی فراہم کی جا سکے گی. اس وقت دنیا بھر میں کووڈ-19 کی 170 سے زائد ویکسین جانچ کے مختلف مراحل میں ہیں, جن میں 10 جانچ کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہیں. امریکی دوا ساز کمپنیوں جانسن اینڈ جانسن اور ایسٹرو زینیکا نے حال ہی میں اپنے آخری مرحلے کے تجربات روک دیے, جب ایک رضاکار مریض کی حالت ویکسین لینے کے بعد بگڑی. کرونا وائرس کی مدافعتی ویکسین تیار کرنے کی یہ دوڑ یورپ بھر میں اس وائرس کے دوبارہ شدت اختیار کر جانے کے بعد تیز تر ہو گئی. جرمنی میں بدھ کے روز 6638 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد چانسلر اینگلا مرکل اور جرمنی کی 16 ریاستوں کے گورنروں نے ملک بھر میں پابندیاں دوبارہ عائد کرنے پر اتفاق کیا, جبکہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس اور کم سے کم 7 دیگر شہروں میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے. امریکہ میں بھی کرونا وائرس کے نئے کیسز میں شدت دیکھی گئی ہے اور حالیہ ہفتوں میں 50,000 یومیہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. بھارت میں جمعرات سے سینما ہالز کو دوبارہ کھول دیا گیا, جس پر سینما مالکان نے خوشی کا اظہار کیا, جبکہ دیوالی کے موقع پر بڑی فلمیں ریلیز ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. بھارت میں کرونا وائرس کے سبب سینما ہالز کو بند ہوئے 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. سینما مالکان کو امید ہے کہ چاہے فلمیں پرانی ہی کیوں نہ ہوں یا فلم بینوں کو ماسک پہننا پڑے, وہ سینما ہالز کا رخ ضرور کریں گے. سینما انڈسٹری کو کھلنے کی اجازت ایسے موقع پر دی گئی ہے جب بھارت کا سب سے بڑا تہوار دیوالی قریب ہے. دیوالی جیسے تہوار پر فلموں کی ریلیز نیک شگون تصور تصور کی جاتی ہے کیونکہ اس موقع پر سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں اور چھٹیوں میں فلم بینوں کی اکثریت فیملی سمیت سنیما ہالز کا رخ کرتی ہے۔ بڑے بڑے فنکار اور فلم ساز بھی دیوالی پر فلموں کی ریلیز کو نیک شگون خیال کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے بالی ووڈ کے ٹاپ فلم ساز آدتیہ چوپڑا رواں برس اپنی فلم بنٹی اور ببلی 2 ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کی پہلی فلم 2005 میں دیوالی کے موقع پر ہی ریلیز کی گئی تھی جو ہٹ ثابت ہوئی۔ اس سال 13 نومبر کو جمعہ ہے اور بھارت میں اکثر جمعے اور ہفتے کو نئی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں۔ اسی دن دیوالی بھی ہوگی اور اسی لیے دیوالی ویکینڈ فلمی کاروبار کے لیے اچھا اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 70 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور انفیکشن کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ اور کرونا وائرس کے بعد ایک خبر یہ بھی آپ کو سناتے چلیں، ایران کی حکومت نے ضمانت پر رہا ہونے والی انسانی حقوق کی کارکن جلا کرمزادہ مکبندی کو دوبارہ جیل بھیجنے کے قریب آ گئی ہے۔ جلا پرم طریقے سے اسلام پسند حکمرانوں کی مخالفت کرتی آئی ہیں جس کے باعث انہیں مقدموں کا سامنا ہے۔ قبل ازاں اسی ماہ ایران سے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس سے بات کرتے ہوئے جیلا کرمزادہ کے ایک قریبی ذریعے کا کہنا تھا کہ جیلا کو حکومت مخالف احتجاج میں شمولیت اور سوشل میڈیا پر حکومت مخالف نظریات پوسٹ کرنے پر 6 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کی عدالت تہران برانچ نے جیلا کرمزادہ اور ان کے وکیل کو 28 ستمبر کو سزا سے متعلق مطلع کر دیا تھا۔ جیلا کرمزادہ کے ایک وکیل بابک پاکنیا نے 4 اکتوبر کو اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں سزا سے متعلق بتایا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجئے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ کرونا وائرس کی وبا کا غالباً سب سے منفی اثر وہ ڈپریشن ہے جو لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن اور سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ماہرین اسے گھریلو تشدد اور ریپ جیسے ہولناک جرائم میں اضافے کی وجوہات میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے صدے باپ کے لیے والدین کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے رویوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں بات کی ہے ممتاز سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عائشہ میاں، کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر منیزا بٹ اور ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ کی ماہر ڈاکٹر شلینا بامانی سے۔
ہمارے ملکوں میں اینڈ اگین یو نو آئی فیل کہ دونوں کنٹریز میں پروبیبلی سیملر ہوگا، مرد جو ہے وہ ان ڈپریشن کا اظہار جو ہے سم ہاؤ ان ان لاٹ آف ویز غصے کی صورت میں کرتے ہیں کہ وہ یو نو دے ڈونٹ شو سمٹمس۔ اینڈ یہ بہت کلچرل، ہمارا سوشیو کلچرل کانٹیکسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ڈپریشن کے سمٹمس ہیں کہ اداسی ہوتی ہے، کرائنگ سپیلز ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، حصہ نہیں لیتے دوسری چیزوں میں، مرد ہمارے بیکاز آف آر کلچرل کانٹیکسٹ اس چیز کو اس طریقے سے اظہار نہیں کرتے۔ لاٹ آف ٹائمز اٹ کمز آؤٹ ایز اینگر اینڈ اگریشن۔ اینڈ ہمارے آئی فیل کہ بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی ہمارے مرد حضرات میں اس وجہ سے مس ہو جاتی ہے بیکاز ہمارے کلچر میں وہ ایک ایکسیپٹیبل سی چیز ہے کہ مردوں کو تو غصہ آتا ہے، اگر آپ ہی رائے تو اس کو ہمیں کسی طریقے سے مینیج کرنا ہے اور اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ دیر از اے بگ گیپ دیر جو کہ بہت مسنگ ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے پرابلمس جو ہیں وہ اور آگے دیکھنے ہیں۔
سوال ان سے پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر منیزا سے یہاں پہ، کیونکہ ڈاکٹر منیزا کام کرتی ہیں خواتین کے ساتھ، تو اس میں ابھی ڈاکٹر عائشہ نے ایک بات کہی تھی کہ مرد جو ہیں ان کے ساتھ جو کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ غصے کی شکل میں ہوتا ہے، تو کس حد تک جو خواتین کے ساتھ تشدد کا معاملہ ہے وہ اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے؟
ہمارے ہاں یہاں جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، میں نے جیسے آپ کو مینشن کیا کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا سینٹر اور یہ سٹارٹ ہوئے مارچ 2017 میں، اینڈ ٹل ڈیٹ ہمارے پاس 5200 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ میجورٹی کیسز میں جو اگریشن ہے یا جو ان کا فزیکل وائلنس ہے وہ کاز کیا ہے اگریشن کی وجہ سے، یا اس میں کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ فیکٹرز انوالو تھے، مینٹل ڈس آرڈرز انوالو تھے، اس نے اس اگریسو اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر अपना एग्रेशन उस पर निकाला है, वो चाहे वो मेंटेरली था या उसका बैकग्राउंड मौजूद था। और इसमें फर्दर भी ऐड करूं कि हमारे यहाँ ये जो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन थी, तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड केसेस थे या रजिस्टर्ड केसेस थे, रिपोर्टेड केसेस थे, वो जो रेशियो थी हमारी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। अब उसमें एक सिचुएशनल फैक्टर ये भी था कि पेंडेमिक की वजह से, सोशल आइसोलेशन की वजह से, जो मेल फिगर था वो पहले घर पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, अब वो एक चीज, दूसरी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो जो एक आइसोलेशन या वो फैक्टर, या उनकी जो एक जॉब रिलेटेड इश्यूज थे, अनएम्प्लॉयमेंट हमने जैसे मैं मेंशन किया कि वो बढ़ी, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो कॉज कर रहे थे, उनके लीड कर रहे थे टूवर्ड एग्रेशन।
डॉक्टर शनीला, अब आप बताइए मुझे कि जो ये अभी लेटेस्ट केस हुआ है 2.5 साल की बच्ची का जो रेप हुआ है चारसद्दा में, दिल्ली में 6 माह की बच्ची के रेप की खबर आई थी, इससे पहले पाकिस्तान में 18 माह की बच्ची की, और ये तो वो हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं, क्योंकि उन्हें मार डाला उसकी वजह से पुलिस शामिल होगी, पता नहीं कितने केसेस होते होंगे। तो इसमें माओं को किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि देखिए ना इतने छोटे बच्चे को तो आप कुछ भी नहीं बता सकते।
बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट शहनाज, मैं इस पे यही बात करना चाहूंगी कि अवेयरनेस इवन हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं अबाउट गुड टच, बैड टच, अबाउट स्ट्रेंजर एटिकेट्स, अबाउट पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल केयर। और इस पे बहुत बड़ा रोल है जो हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स का, जो कि पेरेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कराएं, ताकि उनको पेरेंट रेडिनेस हो, कि पेरेंट बनने के साथ साथ क्या जिम्मेदारियां आ गई है, उनको ये अवेयरनेस हो कि अब्यूज के बारे में, हरासमेंट के बारे में, पर्सनल केयर के बारे में बच्चे से बात कैसे करनी है। सिमिलरली उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर इतनी स्टिग्माइज होगी तो वो फिर नेचुरली अपनी फैमिलीज में बात नहीं कर जाएंगे, कर सकेंगे। मैं चाहूंगी दूसरे एक्सपर्ट्स भी इस पे अपना ओपिनियन जरूर दें।
मेबी एड समथिंग इसमें।
जी जी जरूर
जी। सो दिस इज डॉक्टर आयशा हियर। मैं फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, एंड इस वजह जैसे मैं चाह रही थी कि मैं ये जरूर बात लेकर आऊं। जब भी रेप की कोई भी बात आती है तो समहाउ और दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी ना किसी लेवल पे औरत पे डाल दी जाती है, चाहे वो औरत खुद रेप हुई है, अगर बच्ची रेप हुई है तो वो माँ पे डाल दी जाती है। मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि वी आर मिसिंग द बोट हियर। देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ मेल एजुकेशन जो कि हम कम्प्लीटली इसको मिस आउट कर देते हैं। कैसे एक 6 माह की बच्ची को या 2 साल की बच्ची को रेप किया, उस लड़के की, उस मर्द की क्या एजुकेशन हुई है, उसको उसकी नर्चरेंस कैसे हुई है। जैसे शलीना ने बात की कि हमने एक, जब हम अपने लड़कों को नर्चर करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते, तुम मर्द बनो, तुम अग्रेशन शो करो, तुम जेंटल नहीं हो सकते, तुम सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकते। तो जब हम ये सारी चीजें अपने लड़कों को सिखा रहे होते हैं तो हम उनको ये कह रहे होते हैं कि ये सारी चीजें औरतें करती हैं, तुम्हें अग्रेशन या फिजिकल फोर्स या यू नो अपने इमोशंस को छुपाना या स्ट्रेंथ अपनी एक्सप्रेस करना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। सो आई फील के नाउ इट्स हाई टाइम कि हम कम्प्लीटली इस जगह से शिफ्ट होके के औरतों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के या मर्दों पे यू नो माओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के बजाय कंप्लीट अगर शिफ्ट करें कि जब हमारे एंड फोकस करें हमारे बॉयज की एजुकेशन पे, साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो उनकी है, कि उनको किस तरीके से हमने नर्चर करना है, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर वो किसी भी मर्द, औरत, बच्ची, जानवर, किसी भी चीज, किसी के साथ भी ज्यादती करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी है। So I think that we will probably now move ahead. मैं आपको इधर एक छोटी सी, very quickly मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, because ये मैंने बहुत इस पे रिसर्च वगैरह भी की और काम भी किया। The most common perpetrator rape का, most common perpetrator all over the world is the biological father.
हाँ, और या करीबी अजीज कोई।
तो आप, हाँ, सबसे पहले बायोलॉजिकल फादर, उस और उसके बाद कोई करीबी अजीज, तो आप बाप से कैसे बचाएंगे फिर बच्चे को?
माई बचा सकती है शायद।
राइट, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंड कि ये किस वजह से हो रहा है और कौन कर रहा है और How do we manage?
तो समीन, ये थी गुफ्तगु इस बारे में कि तशद्दुद और रेप के वाकयात को कम करने के लिए माशरती सतह पर वालदैन को अपने बच्चों की तरबियत में किन चीजों को फौकियत देनी चाहिए। शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں رواں مالی سال کے دوران مہنگائی میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ آئندہ سال اس میں معمولی کمی کا بھی کہا ہے۔ رواں سال ملک میں مہنگائی کی شرح 10.2%، جبکہ آئندہ سال یہ شرح 8.8% ہونے کا امکان ہے۔ جی ڈی پی کی شرح بھی منفی سے بہتر ہو کر 1% ہونے کی توقع ہے۔ اسی بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے بات کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو سنوا رہے ہیں۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے عالمی معیشت پر رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق اگلے مالیاتی سال میں پاکستان کی معیشت کے صرف 1% بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ افراط زر 10% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اس رپورٹ پر پاکستان کی وزارت خزانہ کے ترجمان نے کسی حد تک اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنیادی افراط زر ابھی 5% کے لگ بھگ ہے، اور یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم بڑھتی ہوئی خوراک کی قیمتوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے خاص توجہ دے رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں عالمی مالیاتی فنڈ کے ایک سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پر تبصرہ کیا۔
یہ جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی جو رپورٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرم رپورٹ ایک ملک کے متعلق۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی حد تک جو اسسمنٹ دی ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن ابھی وہ انٹرم ہے کیونکہ اس کے کئی فیکٹس ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے اور کچھ نئی پالیسیز کو انہوں نے ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا۔ یاد رہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان کی پالیسی فریم ورک اور انفارمیشن جو جون جولائی میں تھا اس کے بیسس پہ آج پروجیکٹ کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو آگے پروجیکٹ کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ باقی تمام دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے اور کمزور رہے گی، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر پر کیپیٹا انکم کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے پاورٹی یقیناً بڑھے گی۔
تو یہ بتائیں کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ غیر ملکی ترسیلات میں اضافہ ہوا ہے اور جو توقعات تھیں اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ آ رہا ہے ملک میں، یہ کتنا معیشت کو استحکام دیتا ہے؟
چونکہ ایکسٹرنل ریمیٹنس، یہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں تو امید یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو بیلنس پیمنٹ جو سچویشن ہے وہ کچھ امپروو ہوگی، زیادہ خراب نہیں۔ اگر وہ زیادہ خراب نہیں ہوتی تو پھر آپ ڈومیسٹک سٹیپس ایسے لے سکتے ہیں جن کی وجہ سے ڈومیسٹک ایکسپینشن بڑھے۔ جو ریمیٹنس فلوز اگر آتے رہے تو پھر اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوگا ایکسٹرنل اکاؤنٹس پہ، یعنی کہ بیلنس پیمنٹس پہ، وہ اتنا سیریس نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے ہو سکتا تھا۔ تو کانسیکوینسز یہ ہیں کہ کچھ حد تک آپ کو فلیکسیبلٹی مل جائے گی، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ آپ ایزیلی اپنی جو سٹیگفلیشن یا سیریس ریسیشن پیدا ہو گیا ہے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کے لیے وقت لگے گا، اس کے لیے اسٹرکچرل پالیسی استعمال کرنی پڑیں گی۔ وہ اسٹرکچرل پالیسیز ایسی ہوں گی جن کے ساتھ جن کی وجہ سے پرائسز اور بڑھیں گی۔
اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی بحالی زیادہ تیز ہوگی، اس کی پاکستان جیسے ممالک کے لیے اہمیت کیا دیکھتے ہیں؟
اس کے لیے اہمیت یہی ہوگی کہ گلوبل ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھے گی، اور جب گلوبل ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، جب وہ بڑھتی ہے تو پھر ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی، جس کی وجہ سے آپ کی گروتھ بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے کہ ڈیولپڈ ملک جو ہیں، ترقی یافتہ ملک، وہ تیزی سے بڑھیں، آگے بڑھیں گے، یہ اس کو آپ کچھ کنڈیشنل طور پہ دیکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے ملک ہیں جو اس سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچے۔
یہ تھے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال۔ دوسری طرف معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان بھارت سے اشیاء خورد و نوش درآمد کرتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔
اگر ہم دونوں ممالک اپنا آپس میں تجارت کریں تو صرف کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں، اس پہ تو فوری اثر پڑے گا، فوری اثر پڑے گا۔ لیکن دونوں ملکوں میں غربت اور مہنگائی میں زبردست کمی ہوگی، اور پاکستان میں جو کہ اس وقت فوڈ انفلیشن کا مسئلہ ہے، تو اگر ہم ان سے یہ منگاتے ہیں فوڈ آئٹم، سبزیاں وغیرہ، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کچھ چند ہفتوں میں اس کا امپیکٹ آ جائے گا۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ جنوبی ایشیا جو دنیا کا محروم ترین خطہ ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جہاں ایک بہت بڑی آبادی دنیا کی رہتی ہے، آپس میں تجارت نہیں کر رہے، حالانکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور دوسری چیزیں دونوں ملک کے مفاد میں ہے کہ یہ آپس میں تجارت کریں، تو اس سے غربت میں بھی کمی ہوگی، مہنگائی میں بھی کمی ہوگی اور بے روزگاری میں بھی کمی ہوگی۔
تو معیشت کو واپس لانے کے لیے، اپنے پری کووڈ مقام پر لانے کے لیے اس وقت کیا تجاویز دیں گے؟
میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو تینوں ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں تحریک انصاف شامل ہے اس میں, ان کے منشور میں شروع سے لکھا ہوا ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں. وہی آئی ایم ایف کہتا ہے, وہی ورلڈ بینک کہتا ہے, امریکہ بھی وہی کہتا ہے. اگر یہ ایک چیز ہم نہیں کرتے کہ جو بھی آدمی پاکستان میں کماتا ہے بیونڈ اے سرٹن لمٹ وہ ٹیکس دے. دوسری یہ کہ جب تک آپ اکنامی کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. میرا اپنا اندازہ یہ کہ جو 70% ہماری اکنامی ہے وہ بلیک ہے, اس کو ڈاکومنٹ کریں. اور اس کے لیے تمام چیزیں جو ہے بیشتر حکومت کے پاس معلومات ہیں کہ ہمیں تعلیم, صحت, ووکیشنل ٹریننگ اس کو اہمیت دینی ہے, اور انرجی سیکٹر یہ اصلاحات کر لیں تو پاکستان میرے خلاف سے 8-10% سالانہ ہماری گروتھ ہوگی, جو رینج کرتے رہیے 4% یا اس سے نیچے. تو یہ ایک بنیادی شرائط ہیں, اگر یہ پوری کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے 8-10% سالانہ.
آپ نے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال اور معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کی وجہ سے اسے آئندہ 6 ماہ میں خشک سالی اور قحط سے بچنے کے لیے 6.8 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی. ارم عباسی تفصیل بتاتی ہیں.
گزشتہ ہفتے پروگرام کو امن کے نوبیل انعام سے نوازا گیا ہے. یہ انعام اسے تنازعات اور جنگ کو ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے سے روکنے پر دیا گیا ہے. پروگرام کا کہنا ہے کہ اسے اپنی امدادی سرگرمیوں کے لیے ابھی 1.6 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے یو این فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں کہا کہ قحط اور خشک سالی سے بچنے کے لیے اسے کہیں زیادہ رقم درکار ہے. مسٹر ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ اس سال اب تک 70 لاکھ افراد بھوک سے ہلاک ہو چکے ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر کرونا وائرس پر قابو نہ پایا گیا تو بھوک سے ہونے والی ہلاکتیں 3-5 گنا تک بڑھ سکتی ہیں. روم میں قائم ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 88 ملکوں میں 9.7 کروڑ افراد کی مدد کر رہا ہے, اور دنیا میں ہر 9 میں سے 1 فرد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے. دنیا میں بھوک کی شرح میں کئی اشوں تک کمی دیکھنے میں آئی, تاہم 2016 سے تنازعات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے. مسٹر ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ اگر آج دنیا میں دولت کے تناسب کے حوالے سے سوچا جائے تو پھر کسی بچے کو بھوک سے مرنا نہیں چاہیے. پروگرام کا کہنا ہے کہ اس نے طبی ساز و سامان اور ادویات کے مال بردار جہاز 120 ملکوں میں بھیجے ہیں, اور ایسے مقامات جہاں فضائی سفر ممکن نہیں تھا وہاں امدادی کارکنوں کو بحری جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے بھیجا گیا ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام دنیا میں انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ صرف عطیات کے سہارے چل رہا ہے. یہ دنیا بھر میں 1.7 کروڑ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں کھانا فراہم کرتا ہے, اور 2019 میں اس نے 42 لاکھ ٹن خوراک ضرورت مند ممالک کو فراہم کی تھی.
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے ایک ورچوئل تقریب میں نیا آئی فون 12 لانچ کر دیا جو تیز رفتار 5G ٹیکنالوجی سے بھی منسلک ہو سکے گا. انتظامیہ کو امید ہے کہ صارفین نئے آئی فون کے جدید فیچرز کے باعث اسے ترجیح دیں گے. نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
منگل کو ہونے والی ورچوئل تقریب میں ایپل کے سربراہ ٹام کک نے نیا آئی فون متعارف کرایا. نئے آئی فون 12 سیریز میں 6.1 انچ کی ڈسپلے اسکرین کے ساتھ آئی فون 12, 5.4 انچ اسکرین کے ساتھ آئی فون 12 منی اور آئی فون 12 پرو کے 3 ورژن متعارف کرائے گئے ہیں. ان فونز کی قیمت $699 سے لے کر $1,399 تک ہے. ان میں سب سے بڑا آئی فون 12 پرو میکس ہے جس کی ڈسپلے اسکرین 6.7 انچ ہے. ٹیکنالوجی کمپنی ٹیکنالوسس کے سربراہ باب اوڈیل نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ نیا فون خریدنے والے یہ توقع کریں گے کہ انہیں تیز رفتار انٹرنیٹ سپیڈ ملے, کیونکہ ان کے بقول 5G کی راہ میں اب بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں حائل ہیں. انہوں نے کہا کہ ایپل کے نئے پروڈکٹس سے کچھ لوگ مایوس ہوں گے کیونکہ ان کے پاس نیا آئی فون تو آ جائے گا مگر ان کے نیٹ ورک کی سپیڈ ابھی بھی پرانی جنریشن پر مبنی ہوگی. انہوں نے کہا, میرا نہیں خیال کہ ایپل نے اس بات کی درست طور پر وضاحت کی ہے. البتہ ایپل کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آئی فون 12 کے تمام فونز 5G ٹیکنالوجی کو سپورٹ کریں گے, جبکہ دوسری جانب ابھی تک امریکہ کے زیادہ تر حصوں میں 5G کے سگنلز دستیاب نہیں ہیں. امریکہ سے باہر آسٹریلیا اور جنوبی کوریا جیسے ممالک میں بھی جہاں 5G ٹیکنالوجی ابھی تک مکمل طور پر متعارف نہیں ہوئی ہے, وہاں یہ فون دستیاب نیٹ ورکس کے مطابق ہی صارف کو سروس دیں گے. ایپل کا کہنا ہے کہ اس نے دنیا بھر کے 30 خطوں میں 800 نیٹ ورکس پر 5G پر تجربات کیے ہیں۔ امریکی موبائل نیٹ ورک ورائزن کے سی ای او نے ایپل کی لائیو سٹریم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے آئی فون 12 امریکہ میں ان کے نیٹ ورک پر 5G استعمال کر سکیں گے۔ یہ موبائل ایپل کی جانب سے لانچ کے ایک مہینے تک دستیاب ہوں گے۔ امریکہ، برطانیہ، چین اور کچھ دوسرے ممالک میں 16 اکتوبر سے آرڈر کی وصولی شروع ہو جائے گی، جبکہ فون کی ترسیل کا آغاز 23 اکتوبر سے ہوگا۔ آئی فون منی اور پرو میکس 6 اور 13 نومبر سے سٹورز میں دستیاب ہوں گے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ دنیا بھر میں عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے مختلف ملکوں کے قدرتی وسائل سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے سرمایہ کاری کے بدعنوان طریقے کے استعمال کو ہدف بنا رہا ہے۔ ان ملکوں میں کمبوڈیا بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے دفتر یا او ایف اے سی نے چین کے سرکاری ملکیت والے ادارے یونین ڈیولپمنٹ گروپ یا یو ڈی جی کے خلاف تعزیر لگا دی، جس نے دارا ساکور نامی ترقیاتی منصوبے کی تعمیر کے لیے کمبوڈیا کے مقامی لوگوں کی زمینوں کو مسمار کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ یو ڈی جی کے خلاف انتظامی حکم نامے 13818 کے تحت تعزیرات عائد کی گئی ہیں، جن کی بنیاد اور ان پر عمل درآمد کا تعلق انسانی حقوق اور بدعنوانی کے احتساب کے بارے میں گلوبل میگنسکی ایکٹ سے بنتا ہے، اور جو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں اور بدعنوانی میں ملوث افراد اور ان کے حامیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یو ڈی جی کو جو زمین دی گئی ہے اس کا ایک حصہ بوتم ساکور نیشنل پارک تک پھیلا ہوا ہے، جو ایک محفوظ قدرتی علاقہ ہے جسے صرف کمبوڈیا کے شاہی فرمان کے ذریعے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اس قطعہ اراضی کو حاصل کرنے کے لیے یو ڈی جی نے خود کو کمبوڈیا کی ملکیت والی کمپنی کی حیثیت سے رجسٹر کرایا، جس کا سربراہ کمبوڈیا کا ایک شہری تھا، لیکن زمین حاصل کرنے کے 3 سال بعد یو ڈی جی نے چینی ملکیت والی ایک کمپنی کا روپ دھار لیا اور اس کی کوئی باس پرس بھی نہیں کی گئی۔ عوامی جمہوریہ چین نے کمبوڈیا میں یو ڈی جی کے منصوبوں کو اپنے عالمی عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یو ڈی جی کی رقم سے انجام دی گئی ان سرگرمیوں کے نتیجے میں کمبوڈیا کے لوگ اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے ہیں اور ماحولیات کو نقصان پہنچا ہے، جس سے مقامی آبادی کا روزگار تباہ ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ کمبوڈیا کو وسائل کا ایک علاقائی مرکز اور سیاحتی مقام بنانے کی آڑ میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بیشتر بیجنگ کے ون بیلٹ ون روڈ نامی ترقیاتی منصوبے کے معاملے میں ہوتا آیا ہے۔ ان سرگرمیوں سے کمبوڈیا کے لوگوں کی قیمت پر عوامی جمہوریہ چین کو غیر متناسب انداز میں فائدہ حاصل ہوا ہے۔ کمبوڈیا کے ایک سابق فوجی عہدیدار کن کم کے ساتھ مل کر کمبوڈیا کی فوج نے زبردستی دارا ساکور پروجیکٹ کے لیے زمین کو استعمال کے قابل بنایا۔ یو ڈی جی کے ترقیاتی پروجیکٹ کے پیچھے کن کم کا ہاتھ تھا، اور یو ڈی جی کے ساتھ اس کے تعلقات سے اسے نمایاں مالی فائدہ حاصل ہوا۔ کمبوڈیا میں وزراء کی کونسل نے یو ڈی جی کو حکم دیا کہ وہ گاؤں کے مکینوں کی املاک کو تباہ کرنا روک دے، لیکن یو ڈی جی نے ہدایت کو نظر انداز کیا اور تباہی اور بربادی جاری رکھی۔ کم پر اس سے پہلے بھی امریکہ نے بدعنوانی میں اس کے کردار پر تعزیر عائد کی تھی۔ یہ قدم 2019 میں تعزیرات کے گلوبل میگنسکی پروگرام کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ امریکہ، کمبوڈیا اور دوسری جگہوں پر عوامی جمہوریہ چین کی استحصال پسندانہ سرمایہ کاری کا تدارک بدستور جاری رکھے گا، اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب سیکیورٹی فورسز پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے دو مختلف مقامات پر دیسی ساختہ ریموٹ بم سے حملے کیے ہیں. ان حملوں میں مقامی لوگوں اور سول انتظامی عہدیداروں کے مطابق ایک کیپٹن سمیت 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں اس حملے کی تصدیق کی گئی ہے. بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوا ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 16 اکتوبر کو صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں حکومت مخالف جلسہ کرنے جا رہی ہے, جس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے حکومت پر دباؤ تو ہو سکتا ہے, لیکن حکومت کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں. بھارت میں عہدیداروں کے مطابق جنوبی بھارت میں شدید بارشوں اور اچانک آنے والے سیلابوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان آج جمعرات کو ہونے والا مباحثہ منسوخ ہونے کے بعد ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن ٹاؤن ہال میٹنگز میں ووٹروں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر میں اپنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.